نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، جگہ کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوتی ہے. جس جگہ پر ہم ہیں اور جس وقت میں جن حالات میں ہم ہیں، اس میں ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اس کو ہمیں کیسے نبھانا ہے، اس کے تقاضوں کو کس طرح سے پورا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ذریعہ بناتے ہوئے کس طرح اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے. زندگی کو کامیاب بنانا جو ہوتا ہے میرے دوستو، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. زندگی سمجھنا معمولی چیز نہیں ہے کہ زندگی ہے کیا، تو پھر اس کو کامیاب بنانا کیسے معمولی ہوگا. زندگی کامیاب بنانے کے لیے یہ زندگی دی گئی. یہ زندگی کسی زندگی کو بنانے کے لیے دی گئی ہے. زندگی خود سے کوئی چیز نہیں ہے یہاں کی. ہم اس کو زندگی سمجھ رہے ہیں، نہیں، یہ زندگی بنانے کے لیے دیا گیا ٹائم ہے. یہ زندگی نہیں ہوتی. زندگی کے لیے عمر درکار ہے. زندگی کے لیے اتنی کم زندگی، زندگی کے لیے اتنی کم زندگی نہیں ہوتی. ہماری جو اصلی زندگی اللہ نے بنائی ہے، اس کے مقابلے میں یہ بہت ہی ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے، ایک چھوٹا سا نقطہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس دنیاوی زندگی میں جن لوگوں نے قربانی دے دی، مثلا اپنی جان قربان کر دی، زندگی تو ختم ہو گئی نا اس کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کی زندگی بنا دیں گے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم سیہدیہم ویصلح بالہم. جو اللہ کے راستے میں مر جائیں، اللہ پاک ان کی کوشش ضائع نہیں کرے گا، ان کو ہدایت دے گا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں رہنے میں آفت یا عافیت مل جائے تو یہی ہدایت ہے. نہیں بھائی، بہت لمبا کام باقی ہے. سیہدیہم ویصلح بالہم، اور ان کے حالات صحیح کرے گا، ان کی زندگی بنائے گا. بنے گی کیا زندگی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی تو زندگی ختم ہوگی غریب کی. اللہ فرما رہے ہیں کہ زندگی تو بنے گی اس سے اس کی. سیہدیہم ویصلح بالہم، سورہ محمد کی آیت ہے یہ. اللہ پاک ان کو ہدایت دے گا جو مر چکا، اور اس کے حالات کو صحیح کرے گا. زندگی بنانا میرے دوستو ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا مقصد ہے. اسی کے لیے اس دنیا کے لیے، اس دنیا کا وقت تھوڑا سا دیا گیا ہمیں، اور وسائل دیے گئے جان کی لین سے اور آفاقی باہری نعمتوں کے ذریعے سے. یہ خود جو ہمیں جان دی گئی ہے، ہاتھ پر دیے گئے، یہ زندگی بنانے کے لیے وسیلے کے طور پر دیے گئے، ذریعے کے طور پر دیے گئے. یہ ہمارا مرکب ہے، یہ ہماری سواری ہے، یہ ہم نہیں ہوتے. جس کے پاس جو باڈی ہے وہ نہیں ہوتا. آدمی کہتا ہے یہ میرا ہاتھ ہے. میرا جو ہوتا ہے نا وہ خود نہیں ہوتا. یہ میری ٹوپی ہے تو میں تو ٹوپی میں نہیں ہوتا. جب کہوں میری ٹوپی تو میں تھوڑی ٹوپی ہوں، میرا گلاس تو میں تھوڑی گلاس ہوں. تو میرا ہاتھ کا مطلب میں نہیں ہوتا یہ. میرے پیر کا مطلب میں نہیں ہوتا یہ. میرا منہ کا مطلب میں نہیں ہوتا یہ. میرا دل کا مطلب بھی میں نہیں، میرے دماغ کا مطلب بھی میں نہیں، میری ہڈیوں رگوں خون کا مطلب بھی میں نہیں. مجھے تو یہ سواری دی گئی ہے بھائی، یہ میری اور آپ کے لیے ایک سواری ہے، مرکب ہے، اس میں سوار کر کے مجھے بھیجا گیا ہے، جا تھوڑے دن رہ کے زندگی بنا لے کے آ. اور وہ ہمارے حساب سے لمبا ٹائم ہے، ان کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہو، اور ہماری زندگی کے حساب سے بھی کچھ بھی نہیں ہے وہ جو ٹائم ہمیں یہاں اس دنیا میں دیا گیا ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ایک دن تمہارے پروردگار کے پاس تمہاری شمار کے 1000 سال کے برابر ہے. جب تمہارے 1000 سال ہوتے ہیں تو ان کا ایک دن ہوتا ہے. اب اگر انہوں نے 1000 سال میں سے 100 سال کسی کو دیے تو ایک دن میں سے 1/10 دیا، 10واں حصہ دیا، تو ہمارے واسطے انہوں نے ایک دن کا 10واں حصہ دیا. جیسے ایگزامینیشن ہال میں ہمارے بچے ایک دن کے 10ویں حصے میں جا کے ایگزام دے کے آتے ہیں، ہمارے انڈیا میں تو یہی ہے کہ امتحان کا جو ٹائم ہے وہ 2.5 گھنٹے کا ہے. تبلیغ والے جو 2.5 گھنٹے بولتے وہ خامخواہ نہیں بولتے، بھائی اس کے پیچھے ایک چکر ہے. ون ٹینتھ ہے یہ، ایک دن کا 1/10 ہے، ہماری لائف کا 1/10 بھی نہیں ہے. اگر 100 سال جی گئے تو، اور 100 سال کا پورا پیریڈ کام کرنے کو ملا تو، ہم کہاں 100 سال کام کرتے، بالغ ہونے کو 15 سال ہونا، اور 85 کے بعد تو خیر کام کے ہی رہنا مشکل ہے، وہ 15 ادھر نکل گئے 15 ادھر، اور پھر یہ 85 تک کون رہتا ہے کون نہیں رہتا ہے کیا پتا ہے کس کو، پھر اس میں سے آدھا وقت دن میں جاگنے کا، آدھا وقت سونے کا چاہیے، آدھا اس میں سے نکال دو، 15 ادھر نکال دو 15 ادھر نکال دو، اور بقیہ اس میں سے جو ہے نا جو بھی بچ گیا اس میں سے آدھے سونے کو نکال دو، آدھے جاگنے کو نکال دو، پھر جو جاگ رہے ہیں اس کے اندر سے کھانے کو پینے کو طہارت کو تقاضوں کو نکال دو. بچہ کیا میرے دوست، 1/10 میں سے کیا بچ گیا، چند منٹ بچ گئے. تو جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے یہ ہماری سواری ہے کہ بھائی تم اس سے کچھ کر لو، اور جو اللہ نے مال کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، آفاقی نعمتیں دی، اس سے کچھ کر لو. یہ بنانے کے لیے دی گئی زندگی ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے. اسی لیے جگہ جگہ آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں کہ جس کے پاس دین و ایمان نہیں ہوتا یوں کہا گیا کہ اس کی زندگی نہیں بنی اور بنتی بھی نہیں. مشاہدہ یہ ہے کہ جس کے پاس دین و ایمان نہیں ہے اس کی زندگی بہت بنی ہوئی ہے. ہمارے پاس بھی شکاگو میں بتا آئے دن یہ قصے ہوتے رہتے ہیں کہ صاحب آپ کہتے ہو کہ بغیر دین کے زندگی کامیاب نہیں ہوتی، ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، کبھی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، یہ تو ایمان والے ہی نہیں ہیں، ان کی زندگی تو ہم سے بھی زیادہ سکسیزفل ہے، مزے میں ہیں، ان کے مکانات دیکھو، ان کی گاڑیاں دیکھو، ان کی لگژری لائف دیکھو، ان کے فرنیچر کو دیکھو، ان کا بینک بیلنس دیکھو، ان کی عزت دیکھو، ان کی ہیلتھ اور صحت دیکھو، اور کامیابی کس کا نام ہے بھائی؟ آپ کہتے ہیں دین ہے تو کامیابی ہے، نہیں تو نہیں ہے. ہم تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جس کے پاس تھوڑا دین ہے انہیں تھوڑا ناکام ہے، جس کے پاس بالکل دین نہیں ہے انہیں زیادہ کامیاب ہے. یہ دھوکہ میرے دوستو پہلے بھی ہوا، آج بھی ہو رہا، آئندہ بھی ہوگا، اور اگر غیر مسلم کو ہو تو یہ تعجب کی بات نہیں تھی، مسلمان کو ہو رہا یہ بہت تعجب کی بات ہے. غیر مسلم کے پاس آسمان کا علم نہیں ہے، وحی کا علم نہیں ہے، وقت کرتا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے یہ آنکھ کھلا کرتی ہے. ہمارے پاس تو علوم قرآن ہے، علوم حدیث ہے، علم نبوت ہے، وحی الہی محفوظ ہے، اللہ کی وحی، اللہ کا علم، اس میں تو یہ کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے تھا کہ یہ دھوکہ کہ دین نہیں ہے پھر بھی آدمی کی عزت، پھر بھی آدمی کامیاب ہوتا ہے. یہ جو دھوکہ ہوا فرعون کو بھی ہوا تھا کہ پھر وہ کامیابی اسی کا نہ تو نام ہے اور کس کا نام ہے. علی سلی ملک مصر وہادی لنہار و تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا مصر کی بادشاہت میرے پاس نہیں ہے اور یہ نہریں میرے محلات کے نیچے سے نہیں بہتی ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں یا یہ آدمی بہتر ہے جو بالکل بے حیثیت ہے اور بات تک کرنے نہیں آتا؟ ولا یکاد یبین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے، لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ سونا اس کے ساتھ ہوتا، دولت اس کے ساتھ ہوتی، یا کم از کم فرشتے ہی اس کے ساتھ پھرا کرتے؟ فاستخف قومه فاطاعوه، استخفہ کا ترجمہ حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے بیوقوف بنایا کیا ہے، بیوقوف بنا لیا اپنی قوم کو، قوم نے اس کی بات مان لی. انہم کانوا قوما فاسقین فلما اسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین. جب مایوسی ہو گئی ہمارے نبیوں کو، چونکہ آصفونا سے مراد ہم کو مایوس نہیں کیا انہوں نے، ہمارے نبی کو مایوس کیا تو وہ ہم ہی کو مایوس کیا، ایمان والوں کو مایوس کیا تو وہ ہمیں مایوس کیا. اس ترجمے سے سمجھ جائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ مایوسی کا یا آصفونا اغضبو کا ترجمہ کیسے جم جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو غضب ویسا نہیں آتا. فاغرقناہم اجمعین، ہم نے سب کو ڈبو دیا. قارون کو بھی یہی دھوکہ ہو گیا تھا، دولت ہے تو پھر ظاہر ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھیں، آپ دولت ہے تو سب کچھ ہے. اصل غلطی جو ہوئی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں وقت نکل جانا آرام سے کامیابی اس کا نام نہیں ہے. جیسا ایگزامینیشن ہال کے اندر ٹائم کا آسانی سے نکل جانا کامیابی یا ناکامی سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، تھوڑے دن کے لیے ہے. تو جو امتحان کا جو حال ہوتا ہے، کہیں اچھے ملکوں کے اندر فیسلٹیز بہت ہوتی ہیں، غریب ملکوں کے اندر فیسلٹیز نہیں ہوتی. اب ہمارے پاس ٹیم کے حال ہیں، اور جانے والا گرمی کے اندر جو ہے نا اے سی بھی نہیں ہے، اور پانی بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، اور ٹیبل چیئر جو بچوں کے لیے ہوتے ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پڑھنے والے ناکام ہو جاتے کیا؟ وہ اس ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہی آدمی ناکام ہو جاتا کیا؟ اور جہاں پہ جناب اے سی ہے یا یہ کہ ہیٹ ہے لگی ہوئی، فیسلٹیز ہیں پانی کی، اس کی اس کی، پیپر تک کی سہولت ہے، اور جناب والا چیئر زبردست قسم کے ہیں، تو کوئی آدمی ایگزامینیشن ہال میں جاتے کامیاب ہو جاتا کیا؟ کسی ایگزامینیشن ہال میں، امتحان کی جگہ میں سہولتوں سے کا ہونا اور ان سے فائدہ اٹھا لینا کامیاب نہیں کرتا. وہ ٹیسٹ کی جگہ ہے، وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی. امتحان حال میں تکلیفوں کا ہونا اس کو ناکام نہیں کرتا، وہ ٹیسٹ کی جگہ ہے، سہولتیں نہیں ہیں، بس ویسے دو ٹیسٹ. یہ دنیا میں جس کو نہیں ملا وہ ناکام نہیں ہے، جس کو مل گیا وہ کامیاب نہیں ہے. اس دنیا میں جس نے جو چیز دنیا کی اس کو حاصل ہے، اس سے فائدہ اٹھا کے اپنی آخرت بنائی، اس کے لیے کامیابی ہے. تو ہمیں جو زندگی دی گئی ہے، بنانے کے لیے دی گئی ہے، اور ہم اس سواری کو لے کر یہاں آئے ہیں، اور یہ چیزیں جو اللہ نے باہر بنائی ہیں، وہ ان دونوں کو یوز کرتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. رب تعالی شانہ نے یہ ترتیب اس طرح سے بنائی ہے کہ اس دنیا کی ہم قدر کرنے والے ہو جائیں، زندگی کی قدر کرنے والے ہو جائیں، اور ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو بنا لیں. ایک عجیب بات حضرت تھانوی کے بعد میں نے پڑھی، آدمی کا اصلی مال کیا ہے؟ آدمی کا اصلی مال اس کا عمل ہے. اس وجہ سے ان کا ایک واد ہے، خیر المال للرجال، اس پر لکھا ہے کہ هو الاعمال. اصلی مال آدمی کا، جو کہ مال سے بھی، مال سے سب چیزیں خریدی جاتی نا، تو مال سے اصل لی جانے والی چیز عمل ہے، عمل بھی مال سے بنایا جاتا ہے. مال اصل مال نہیں ہوتا، اصل مال اعمال ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ مال دنیا میں عمل بنانے کے لیے دیا گیا، یعنی عمل خریدنے کے لیے دیا گیا، کیونکہ وہ تمہارا اصلی مال ہے، وہ اصلی سرمایہ ہے ہمارا. تو اس لیے اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ، اور جو نعمت ہمارے پاس اندرون میں ہے، جس کو انفس اور آفاق کی نعمتیں کہا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بنانا ہے. زندگی کو بنانا کیا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اور اللہ کی بندگی کے تقاضے میں جو وقت کے تقاضے ہماری طرف متوجہ ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا. اور میں یہیں سے بات شروع کیا تھا کہ وقت کے تقاضوں میں جگہ کے اعتبار سے تقاضے ہوتے ہیں، مکان اور وقت کے اعتبار سے تقاضے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہ سمجھنا آ جائے. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ یاد آیا کہ ہم یہاں کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر جو مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی کوشش کر کے آئے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے بنانے کے لیے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں کی ترتیب اس دنیا میں دو طرح کی ہے، ایک کو تشریع کہتے ہیں. اللہ کے دو نظام ہیں، ایک نظام تشریع اور ایک ہے نظام تکوین. نظام تشریع الگ ہے، نظام تکوین الگ ہے. نظام تشریح کا مطلب ہے جائز ناجائز حلال اور حرام کی تفصیلات جس میں ہوں، یہ کرنا صحیح ہے یہ کرنا صحیح نہیں ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ دنیا اور آخرت میں فائدہ دینے والی چیز ہے یہ فائدہ نہیں دینے والی چیز ہے، اس کو نظام تشریح کہتے ہیں. اور دوسرا نظام ہے نظام تکوین. نظام تکوین میں ہوتا یہ ہے کہ جو دنیا میں حالات چل رہے ہوتے ہیں، جو انسانوں کی قسمت سے وابستہ نظر آتے ہیں بتائے جاتے ہیں، وہ حالات نشیب ہے فراز ہے غریبی ہے امیری ہے ریفیوجی بننا ہے نہیں بننا ہے اور جناب والا غالب ہونا ہے مغلوب ہونا ہے ظالم ہونا ہے مظلوم ہونا ہے وغیرہ، یہ جو ہے اس کو نظام تکوین کہتے ہیں. یہ اللہ پاک کی طرف سے ہی ہوتا ہے سب کچھ، جیسے وہ اللہ کی طرف سے ویسے یہ اللہ کی طرف سے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کے نظام تکوین میں سے یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ کر کے ڈالتے ہیں. یہ سمجھنے کی چیز ہے، آپ نہیں چاہتے ہوئے بھی جانا ہی پڑے گا. مسلمان نہیں چاہتے ہوئے بھی ملک کے کونے کونے میں جائے گا، دنیا کے کونے کونے میں جائے گا، جزیروں میں جائے گا، دیہاتوں میں جائے گا، شہروں میں جائے گا، غریب ملکوں میں جائے گا، امیر ملکوں میں جائے گا، اپنی زبان بولنے والوں میں جائے گا، نئی زبان بولنے والوں، پوری دنیا میں مسلمان کو ڈسٹریبیوٹ کر کے پھیلا ڈسٹریبیوٹ کرنا پھیلا دینا، یہ اللہ کے نظام تکوین کا حصہ ہے. اب اچھی نیت سے نہیں جائے گا تو خراب نیت سے جائے گا، مگر اس کو پہنچا دو وہاں پہ. کیوں؟ اللہ کہنے کے سمجھ میں آ جائے، اور وہ سمجھ میں آ جائے مجھے کہ میں کینیڈا میں کیوں ہوں، مجھے سمجھ میں آ جائے کہ میں شکاگو میں کیوں پڑھا ہوں، تو بڑی کام کی بات ہو جائے گی، ایک اچھی چیز ہاتھ لگ جائے گی. وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے انسانوں پر رحم کرنے کا ضابطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. مرکز رحمت وہ ہیں، مرکز الفیض وہ ہیں کہ رحمت اللہ ہی کریں گے، لیکن اس مرکز سے پانی بھیجیں گے، فیض بھیجیں گے، اور رحمت کا فیض ہے، مرکز رحمت ہے. وما ارسلنا الا رحمۃ للعالمین. ما اور اللہ کا مطلب کیا بنتا ہے؟ جیسے لا الہ الا اللہ میں لا اور اللہ کا جو مطلب ہے نا، وہ ما اللہ میں بھی ما اللہ کا وہی مطلب ہے. سیدھا کیوں نہیں بولے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا؟ انہیں بولا نہیں بھیجا ہے ہم نے مگر رحمت بنا کے. یہ جو جملے کا وہ حساب کتاب ہے گرامر کے اعتبار سے بہت اسپیشل ہوتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت کا مرکز بنایا ہے. اگر پوری انسانیت ان سے کسی بھی راستے سے نہیں جڑے گی، رحمت نہیں ملے گی اس کو. اور پورے انسان اللہ پاک کی مخلوق ہیں، الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے. تو حق تعالی شانہ یہ چاہتے ہیں کہ ان پورے انسانوں تک اللہ کی رحمت کے مرکز کا علم ہو جائے، کہ جس کو رحمت چاہیے، مرضی چاہیے، مہربانی چاہیے، اس کو کہاں سے لینا ہے اس کا اس کو پتہ چلنا چاہیے. اب اس کے باوجود وہ نہیں لیتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، مگر حجت پوری ہونے کے لیے اس کا پتہ چلنا چاہیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ مسلمان کے پاس ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے، اس اعتبار سے اس کو اویلیبل کیا جاتا ہے پوری دنیا میں. ایک مسلمان کو اسلام پہنچانے کے لیے اور دوسرے آدمی کو اسلام جاننے کے لیے پوری دنیا میں اس بات کو اویلیبل کیا جاتا ہے کہ حضور کا تعارف لے سکے ہر کوئی، اس لیے پورے دنیا میں مسلمان کو منتشر کر دیا جاتا ہے. یہ وجہ ہوتی ہے، یہ بزرگ، یہ ان بزرگوں کا کہنا ہوتا ہے جو بزرگ اس لین سے وابستہ ہوتے ہیں. بزرگان دین، آپ کو اولیاء اللہ کے بارے میں پتا ہے کہ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ تشریعی لین میں بھی ہوتے ہیں، قطب الارشاد ہے فلاں ہیں فلاں ہیں، اولیاء اللہ تکوین کی لین میں بھی ہوتے ہیں، قطب التکوین ہوتے ہیں، بعض بالکل سپریٹ ہوتے ہیں کہ ادھر والے ادھر نہیں ہوتے، ادھر والے ادھر نہیں ہوتے، بعض ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بھی ان کو ہاتھ ہوتا ہے، اس میں بھی ہاتھ ہوتا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں وہ تشریح کی لین کے اقطاب میں سے گزرے، تکوین کے لین کے اقطاب میں سے گزرے، انہیں ان کا دونوں میں دخل تھا. ایسے کئی بزرگ گزرے ہیں، سنا ہوگا آپ نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حالات دلی شہر کے بڑے عجیب و غریب ہو گئے تھے، بالکل بد نظمی، تل پتل یہ وہ چل رہا تھا. تو ایک خادم نے ان کے حضرت سے حضرت کی مجلس میں کہا کہ حضرت دلی کا پورا نظام خراب ہو جائے، کوئی ڈسپلن باقی نہیں رہا. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں یار، آج کل جو ذمہ دار ہے نا وہ ہے ہی ایسی بولے ڈھیلا ہے بولے. تو انہوں نے یہ بہت ناک چڑھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت کون ہے آج کل دلی کا ذمہ دار تکمین کی لائن میں؟ کہنے لگے وہی وہ خربوزہ بیچنے والا، وہ ذمہ دار ہے. ان کو کیسے معلوم؟ خیر یہ گئے خربوزے والے کے پاس، جو ان کے مرید تھے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے، خربوزے والے سے کہا کہ بیچو گے؟ کہنے لگے ہاں بیچیں گے. کتنے میں؟ کہ اتنے میں. کہنے لگے میٹھا نہیں نکلا؟ کہنے لگے چکھے دیکھ لو، اگر میٹھا نکلا تو لے لینا، نہیں تو چھوڑ دینا. اس نے کاٹا ایک کاش کھائی، کہنے لگے تو پھیکا ہے، کہیں گے دوسرا لے لیں. اس کو کاٹا، کہیں گے یہ بھی پھیکا، کہیں گے تیسرا لے لیں. پھر اس کو کاٹا، کہیں گے یہ بھی پھیکا، کہیں گے چوتھا لے لیں. تو اس نے آدھے خربوزے وہیں کاٹ کے خراب کر دیے ان کے. کہنے لگے ٹھیک ہے، مرضی تیری، اگر پھیکے ہیں تو مت لے. پیٹ بھی بھر لیا اپنا خربوزوں سے اور خربوزے بھی خراب کیے، اور کہا کہ اگر تجھے نہیں سمجھ میں آیا تو مت لے، جا اپنے گھر. آئے شاہ صاحب کے پاس، کہنے لگے واقعتاً صحیح بات ہے، بالکل ڈھیلا آدمی ہے. اور اس میں کہاں ڈسپلن قائم رہتا ہے اسی صورت میں؟ تھوڑے دنوں کے بعد دیکھا تو سب معاملہ جدھر کا ادھر سٹ ہے. ایک خاص قسم کا نظم ہے، ایک ڈسپلن ہے. تو انہوں نے اسی طرح سے عرض کیا کہ حضرت کیا قصہ ہے، کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے، بہت زیادہ معاملہ سیدھا ہو گیا ہے دلی میں. کہنے کہ ہاں وہ بدل گئے حضرت. کہنے کہ کون بدلا؟ کہنے آج کل کون ہے؟ کہنے کہ اس کا تو انتقال ہو گیا تھا، آج کل جو ذمہ دار ہے وہ سکا ہے، جو جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ پانی پلاتا ہے وہ ہے، پانی پلانے کا کام کر رہا اور ذمہ دار ولی اولیاء تکوین میں تھے. اللہ نے ولایت کو اپنے بندوں میں چھپا دیا ہے تاکہ کسی بندے کی بے حرمتی نہ کی جا سکے، کیونکہ اللہ کے ولی کی اگر بے حرمتی ہو گئی وہ شہر مصیبت سے نہیں بچ سکتا. اگر کسی ولی کی بے عزتی بے حرمتی ہو گئی وہ شہر مصیبت سے نہیں بچ سکتا. بغداد کی جو تباہی ہوئی حضرت شاہ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ کی بے حرمتی کی بنیاد پر ہوئی، یہ بزرگوں نے لکھا ہے. تو جناب والا وہ سکے کے بارے میں بتایا کہ وہ سکا ہے جو ذمہ دار ہے پوری دلی کا. تو یہ ان کو شوق ہوا، ذرا اس کو بھی تو ٹیسٹ کر کے دیکھوں وہ ہے کیسا. تو گئے وہاں، وہ پانی پلا رہا تھا. کہنے لگے پانی ہے؟ کہنے لگے ہاں ہے. کہنے لگے دو؟ تو کہنے لگے پیسے ہے؟ تو کہنے لگے ہاں ہے. تو جتنے پیسے اس نے مانگے اتنے دیے. کہنے لگے اس میں تو کچرا ہے، وہ پھینک دیا. دوسرا دے؟ کہنے لگے پھر دے پیسے. کہنے لگے اس میں کچرا تھا. تو کہنے لگے میں کیا کروں، نکال کے پینا تھا. کہنے لگے نہیں دینا پڑے گا. کہنے لگا جاتا ہے یا چپل لے کے ماروں، ابھی مجھے خربوزہ والا سمجھا کیا؟ یہ کہا کہ مجھے خربوزے والا سمجھا ہے، نکل یہاں سے، بھگا دیا اس کو. وہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس آئے. کہنے لگے حضرت وہ تو بہت اسٹرانگ ہے، وہ اس کے سامنے تو کوئی حوصلہ کرنا مشکل ہے اس آدمی. کہنے لگا آج دیکھو اس کی وجہ سے سارا نظام بالکل ٹائٹ ہے، بولے یہاں سے سیدھا سیدھا ہے. تو یہ نظام تکوین کہلاتا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا دنیا میں، اس میں بھی فرشتوں کے ساتھ اس گروپ کو شامل کیا جاتا ہے. اس کی اصل منطق یہ ہے، فرشتے ہوتے ہیں نا سارے نظاموں کے اندر، ملائکہ پر ایمان کا مطلب ہی وہ ہے، ان کے ساتھ میں اہل ولایت شامل ہو جاتے ہیں. معاف کرنا، پیر میں تکلیف رہتی ہے. تو یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں میرے دوستو بھائیو، حق تعالی شانہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہوا ہوتا ہے ہدایت کے پھیلنے کا. تو وقت کے تقاضے پہ اور موقع کے جگہ کے تقاضوں کے اعتبار سے جو ذمہ داری ہوتی ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنا آ جائے امت مسلمہ کو. اور ہم جو اس وقت یہاں پر کینیڈا میں چھوڑے گئے ہیں، آئے نہیں ہیں، چھوڑے گئے ہیں، امریکہ میں آئے نہیں ہیں، چھوڑے گئے ہیں، لائے گئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، اس پر آئی تھی بات. وہ ولایت کی اور تکوین کی جو بات نکلی تھی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے سنایا تھا، وہ یہ کہ ہم یہ بھیجے گئے ہیں. کاہے کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ کہ اللہ کے دین کے تم جہاں ہو نمائندہ ہو. تمہارے پاس ایمان ہے، لوگوں کو پتا چلے گا ایمان کیا ہوتا ہے. تمہارے پاس اسلام ہے، لوگوں کو پتا چلے گا اسلام کیا ہوتا ہے. تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو، لوگوں کو پتا چلے گا کہ محمد عربی کیا ہے. تم اہل قرآن ہو تو قرآن کیا ہے، تم اہل حدیث ہو تو حدیث کیا ہے. تاکہ پورے انسانوں کو یہ بات اویلیبل ہو، میسر ہو کہ اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا چاہیں، اللہ کی رحمت کو لینا چاہیں تو لینے کی پاسبلٹی ہو. اس لیے سب سے پہلے ہم کو اپنی نیت درست کرنا ہے. آئے تھے ہم ڈالر کمانے کے لیے، لیکن ڈالر ایسی چیز ہے کہ اگر ہم ڈالر کی نیت کریں تو دین کے کام کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ دنیا کی نیت کرنے سے آخرت نہیں ملا کرتی. اور اگر ہم دین کے کام کرنے کی نیت کریں گے تو ڈالر کہیں نہیں جائے گا. آدمی کو اگر پکڑ لیں گے تو سایہ کہیں نہیں جائیں گے. آدمی کو نہیں پکڑیں گے، سایہ کو پکڑنے کو جائیں گے، وہ کبھی ملے گا نہیں. دنیا تو سایہ ہے، آخرت اصل ہے. تو اگر ہم یہ نیت کریں کہ ہم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، باحثیت مسلمان ہونے کے، غیر اختیاری حالات بنا کے بھیجا ہے، دین کی نیت نہیں بھی تھی تو بھی بھیجا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت اسپیشل معاملہ ہے اللہ کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. ہم حضور کی امت میں ہونے کے جو بینیفٹس اٹھاتے ہیں نا، کیا کوئی گورنمنٹ سے اٹھائے گا آدمی؟ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایک صاحب کہیں گے یار کینیڈا میں رہنے میں بڑا مزہ ہے، جتنے بچے کرو اتنے پیسے ملتے ہیں. کچھ ہے سنا ایسا سسٹم یہاں پہ؟ جس کے پاس جو کماتا نہیں ہے وہ بڑے مزے میں رہتا بولے، اس کو بڑے فیسلٹیز ملتے ہیں. ملتے جو بینیفٹس ہیں نا، ہمارے پاس بھی ہیں، یہاں پہ بھی ہیں، انگلینڈ میں بھی ہے، ہماری بیٹی انگلینڈ میں ہی ہوتی ہے، بینیفٹس ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار کے امتی ہونے کی نسبت پر جو بینیفٹس اللہ رب العزت نے رکھے ہیں اس امت کو، آپ تصور نہیں کر سکتے کس کس راستے سے فائدے پہنچتے ہیں، کس کس راستے سے چانس دیے ہوئے ہیں، کس کس راستے سے موقع بنائے ہوئے ہیں. اچھا تو اس میں کما لے، اچھا تو شب قدر میں کما لے، اچھا تو شب برات میں کما لے، اچھا تو رمضان میں کما لے، اچھا تو حج میں کما لے، اچھا تو عرفے میں کما لے، ایسے ایسے چانسز ہیں میں بتا نہیں سکتا ہوں. اچھا تو دین کا یہ کام کر لے، اچھا تو تبلیغ کا کام کر لے، اچھا تو لوگوں کو حافظ بنا دے، اچھا تو لوگوں کو عالم بنا دے، اچھا تو ادارہ چلا لے، صدقہ جاریہ قائم کر لے، لیلۃ القدر کی قدر کر لے، 80 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب. تھوڑی عمر لینے کے باوجود یہ ہے نا کہ ان کو قابل بنانا ہے کہ یہ جنت میں سب سے پہلے جانے کے قابل بنے، اور جنت میں اللہ پاک قابل بنا کے پھر بھیجیں گے، کیونکہ وہاں حجت دکھانی ہے ان کو کہ اس کو یہ چیز اس لیے دے رہا ہوں. ایک مضمون نے آیا ذہن میں تصوف کا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو میں کیا بولنا چاہیے یہاں پہ کیا نہیں، بولنے بیٹھ گیا تو نکلنے لگی چیز. مگر میرے دوستو سمجھ لیجئے اس بات کو، بہت ہی کام کی بات ہے. یہاں دنیا میں جو ہم ہیں نا، وہ دراصل اس پروف کے لیے ہیں کہ کس کو اللہ نے جنت بنائی ہے تو کیوں بنائی ہے، اور کسی کے لیے اللہ نے جہنم رکھی ہے تو کیوں رکھی ہے، اور جنت کا کوئی درجہ کسی کے لیے دیا ہے تو وہ درجہ کیوں دیا ہے دوسروں کے مقابلے میں، اور جہنم کا کوئی طبقہ کسی کے لیے ہے تو وہ طبقہ کیوں ہے کسی کے لیے. یہ پروف کی جگہ ہے. اگر اس کے بغیر اللہ پاک جنت اور جہنم میں لوگوں کو بھیج دیتے، خلقت ہؤلاء للجنہ ولا ابالی وخلقت ہؤلاء للنار ولا ابالی، جیسا حدیث شریف میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی درجات ہوتے کہ جنت میں بڑے درجے میں، چھوٹے درجے میں، پھر اس کے بعد جہنم میں طبقات ہوتے، بڑے طبقے میں، چھوٹے طبقے میں، زیادہ عذاب میں، کم عذاب میں، لوگ بولتے کہ بھائی آپ کے پاس تو اندھیر نگر ہی ہے، کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے، بس آپ قدرت والے ہیں اس واسطے آپ کو مرضی ہے، آپ جو چاہیں کر لیتے ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے. اور واقعی کوئی نہیں پوچھ سکتا ان سے، لا یسألوا عما یفعل. حق تعالی شانہ نے یہ جو نظام یہاں قائم کیا ہوا ہے، یہ بندہ اپنی مرضی سے کیا کرنے والا ہے وہ جانتے ہیں، اس جاننے کو سامنے لانے والے ہیں. اس جاننے کو سامنے لانے کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، اور لفظوں کا اصلی ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جانا ہی نہیں ہے کہ صابر تم میں سے کون ہے، اور اللہ نے یہ جانا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے مجاہدہ کرنے والے، محنت کرنے والے کون ہیں. اللہ نہیں جانتے، اللہ کیا نہیں جانتے؟ ماضی کا بھی جانتے، مستقبل کا بھی جانتے، حال کا بھی جانتے، ہر ایک کا جانتے، سب کا جانتے، کل کا جانتے، جز کا جانتے. یعلمی جو ہے نا، علم ظہورین کا ترجمہ جو جلالین والے کرتے ہیں، اور ہمارے اردو میں یہ ترجمہ ہوتا ہے کہ جو مجاہدین اور صابرین ہیں ان کے صبر کو اور ان کی محنت کو باہر لائے ہی نہیں ابھی اللہ نے، یعنی بروف دینا ہوتا ہے، ثابت کرنا ہے کہ اس کو جو جنت دی گئی ہے صبر کی وجہ سے دی جا رہی ہے، اور جنت کا یہ جو رتبہ دیا جا رہا ہے صبر کے اندر اس معیار کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. یہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، یہ دنیا میں سامنے لانا ہوتا ہے. یہاں نیک آدمیوں کا نیک کرنے کا اور برے آدمیوں کے برا کرنے کا اس تقدیری نظام کو ظاہر کرنا ہے، اس یوں سمجھیے کہ بیج کی خصوصیت کو ظاہر کرنا ہے. اقتضاءات ذاتیہ کہتے ہیں صوفیہ کی زبان میں، اس کو ہر مخلوق کی جو ذاتی استعداد ہے اس کو اقتضاءات ذاتی کہتے ہیں. یہ پرسن اس کی کیپیسٹی کیا ہے اور دینے والا یہ اس کے اندر اس کی کیا کیا کوالٹیز ہیں. تو جیسے بیجوں میں خصوصیات نکالی جاتی ہیں، جیسے کیمیکل کے ذریعے سے دوسری اور چیزوں میں جانا جاتا ہے کہ الومینیم میں کیا ہے، وہ سونے میں کیا ہے، وہ یورانیم میں کیا ہے، وہ تانبے میں کیا ہے، وہ پتل میں کیا ہے، فلاں لکڑی میں کیا ہے، یہ دوا میں کیا ہے، وہ دوا میں کیا ہے، تو اس انسانی بیج میں کیا ہے وہ جانتے تو وہ ہیں، لیکن اس کو باہر لانا ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے حق تعالی شانہ طے فرماتے ہیں، طے تو پہلے سے فرمایا ہوا ہے، اس کو ظاہر فرماتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو یہاں بھیجا ہے، ہمیں اپنی نیت سب سے پہلے صحیح کرنی ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے یہاں ہیں. پیسے کہیں نہیں جائیں گے، ڈالر کمانے سے روکا نہیں جائے گا ہم کو، مگر جو نیت ہوتی ہے وہ مقصد ہوا کرتی ہے، اور جو دوسرے کام ہوتے ہیں وہ ضرورت ہوا کرتے ہیں. ڈالر کما رہے ہیں تو بھی وہ کام کرنا ہے، نہیں کما رہے تو بھی وہ کام کرنا ہے، فوکس اس کو رکھنا ہے، یہ ضرورتیں پوری کرتے رہنا ہے. جب ہم جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مقصد جاب کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں بیچ میں جو ضرورت پیش آتی ہے وہ کر لیتے ہیں. طہارت کا تقاضا ہو گیا، باتھ روم جانا پڑ گیا تو جا کے آ جاتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ باتھ روم کوئی جاب تو نہیں ہے نا، مگر باتھ روم کو چلا جاتا ہے آدمی. لنچ آور ہو گیا، کھانا کھا لیا، وہ جاب تو نہیں ہے وہ، لیکن کھا لیتا ہے آدمی. ایسے ڈالر کمانا ہماری ضرورت ہے، ہم کو ضرورت پڑے گی ہم کما لیں گے، حلال طریقے سے کمائیں گے اس کو، لیکن جو مقصد ہے اس کو فوکس رہنا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا ہے کہ حق تعالی شانہ نے، وہ تو رب ہیں، وہ یہاں پہ بھی کھلا سکتے تھے، وہاں پہ بھی کھلا سکتے ہیں، وہاں پہ بھی پالیں گے، یہاں پہ بھی پالیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ تم کینیڈا کیوں گئے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر یقین نہیں ہے؟ تم امریکہ کیوں گئے؟ کیا اللہ کو رب نہیں مانتے تم لوگ؟ تم کیوں گئے بھائی؟ اب ان کو یہ کون سمجھائے کہ بھائی ہم نہیں گئے ہیں یار، انہوں نے پٹکا ہلا گئے ہیں. وہ خود ہی ایسی سجا دیتے ہیں صورت حال کہ بندہ چلا جاتا اٹھ کے، ارے حال وہاں پیسے بنیں گے، چلو کچھ حالت وہاں سدھر جائیں گے. وہ تو لایا گیا یہاں پہ. ذمہ داری کو سمجھنا ہے کہ ہمیں جو یہاں رکھا گیا ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا پوری دنیا میں. وہ اسلام کی امانت ہمارے پاس ہے، جو ہمارے بھی کام کی ہے اور ساری انسانیت کے کام کی ہے. جس کے پاس اسلام نہیں جائے گا وہ نجات نہیں پائے گا. بتاؤ کتنی بڑی محرومی ہوگی اگر اس امانت کو منتقل نہیں کیا گیا، اور کتنی بڑی محرومی ہوگی اس کی جو اس امانت کو حاصل نہیں کر پایا. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم لینے کے لیے تو آئے ہیں، لیکن ہم دینے کے لیے بھی آئے ہیں. ہم کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، دینے کے لیے بھی آئے ہیں. اور جو چیز لینے کے لیے آئے ہیں وہ چھوٹی ہے، جو چیز دینے کے لیے آئے ہیں وہ بڑی ہے. اے مسلمان، اس کو ریئلائز کر، اللہ کے بندے اس کو سمجھ کہ جو چیز لینے کے لیے آئے ہیں وہ بہت حقیر ہے، وہ بہت معمولی ہے، جو چیز دینے کے لیے آئے ہیں بہت عظیم ہے. وہ جو چیز لینے کے لیے آئے ہیں اگر ہم نہ لیں تو بھی کام چل جائے گا. سنو اس بات کو، جو چیز لینے کے لیے آئے ہیں ڈالر پیسہ، جو چیز لینے کے لیے آئے ہیں اگر وہ نہ بھی لیں گے تو کام چل جائے گا، جو چیز دینے کے لیے آئے ہیں وہ اگر نہیں لیں گے تو کام نہیں چلے گا. ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی، ہمیشہ ہمیشہ کی محرومی، ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ. اسی لیے اس میں بڑی شفقت چاہیے، بڑی ہمدردی چاہیے. سامنے والے کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی یہ ضرورت کی چیز ہمارے پاس ہے، اور اگر وہ نہیں لے گا تو اس کا نقصان ہوگا، تو اس کو تو معرفت نہیں ہے نا بھائی، اس کو تو پہچان نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو روتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھکاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا خون بہاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دشمنوں کی اذیتوں کو برداشت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے ستائے جانے کے باوجود دعائیں دیتے تھے، بس وہی فرماتے تھے کہ لا یعرفون، یہ جانتے نہیں ہیں اصل میں. تو جتنی شفقتیں، جتنی رحمتیں، جتنی دعائیں، جتنی قربانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے، اس امت کو ان چیزوں، ان صفات کے ساتھ میں اس پیغام کو منتقل کرنے کی فکر کرنا ہے. لڑ بھیڑ کے نہیں، شفقت چاہیے اس کے لیے، مگر وہ شفقت کا مطالب ہوتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ ان کے پاس میں بھی کوئی، ان مسکینوں کے پاس، ان فقیروں کے پاس، ان گدڑی نشینوں کے پاس، ان داڑھی والوں کے پاس، ان کرتے پیجامے والوں کے پاس، جن کو جو رات میں سونے کی چیز کو دن میں پہن کے پھرتے ہیں، لوگ یہی بولتے ہیں ارے پاجامہ پہن کے پھرتے ہو تم لوگ یار، یہ تو رات میں سوتے وقت پہننے کی چیز ہے بولتے ہمارے پاس امریکہ میں، یہاں تو بولتے ہی ہوں گے. تو جن کو دن کے اور رات کے لباس میں فرق نہیں آتا، جن کی صورتیں کے اندر جو ہے نا وہ ان کو فریق ثانی کی رعایت کرنا نہیں، اس میں داڑھی رکھنا فریق ثانی کی رعایت نہیں بولتے وہ لوگ، اصل ان کا پرابلم یہ ہے. بولتے ان کو رعایت کرنا نہیں آتا اپنے جنس کی، ان کو جناب والا پہننا نہیں آتا صبح اور شام، ان کی حیثیت کیا ہے چپدی چپدی کا شوربا، ساری دنیا میں یہ مظلوم ہے، ساری دنیا میں یہ ذلیل ہے، ساری دنیا میں یہ مقہور ہیں، ساری دنیا میں یہ مغلوب ہیں. ان کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے پاس وہ قیمتی سرمایہ ہے، وہ ہیرا ہے، جو تم اگر نہیں حاصل کر سکو گے تو پھر ہمیشہ ناکام ہو جاؤ گے. ہم اگر تمہارے پاس کی چیز کو نہیں لے سکیں گے تو ہم ناکام نہیں ہوں گے، کیونکہ بغیر کھائے کے تو مر ہی نہیں سکتا بندہ، چاہے ڈالر کماؤ آپ یا مت کماؤ. کتنے لوگ تجربہ کر رہے ہیں، کھا رہے، کچھ بھی نہیں کماتے کھا رہے مزے میں. ان کی چیز ہمیں نہیں ملی کام پھر بھی چلے گا، ہماری چیز انہیں نہیں ملی کام نہیں چلے گا. دنیا میں کام چلنے کا نام کام چلنا نہیں ہے، اصل تو کامیاب ہونے کا نام کامیاب ہونا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا نام کامیاب ہونا ہے، جہنم سے جانے سے بچنے کا نام کامیاب ہونا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا. والحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی جگہ ہے. دنیا کیا فراڈ کرتی ہے؟ دنیا کی زندگی کو جو فراڈی کہا گیا وہ کیا ہے فراڈی پن؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہی فراڈی پن ہے کہ یہاں اگر لگژری والی لائف مل گئی کامیابی سمجھ رہے ہیں، یہ ہوتی نہیں بھائی، ٹھہرنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو کیسے کامیابی ہو جائے گی. تو اس لیے اس ملک میں ہمارے ہونے کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ جو ایمان کی ذمہ داریاں ہیں وہ پورے کریں ہم، جو ایمان کے تقاضے ہیں اسلام کے وہ پورے کریں ہم، اپنی جان سے بھی اپنا وقت اس میں لگائیں، اپنے مال سے بھی قربانیاں اس میں دیں، اپنی اولاد کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے. اولاد کے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا سلوک اور سب سے بڑا احسان پیرنٹس کا یہ ہے کہ ان کو دین کے راستے پہ ڈال دیں، ان کو دین سے آراستہ کر دیں، بہترین ایجوکیشن دلائی، اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں پڑھوایا، بہت اچھی خاص بہت ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ کر دیا اس کو. دنیا دینی اعتبار سے وہ محروم ہو گیا، نمازوں کا عادی نہیں، روزے کا عادی نہیں، سنتوں کا عادی نہیں، حضور کی سیرت سے اس کو محبت نہیں ہے. آپ نے اس کے ساتھ ہمدردی کی؟ اگر یہ جملہ غیر مسلم بولے گا تو بول سکتا ہے، مسلمان اگر بولے گا تو بے ایمان ہو جائے گا. غیر مسلم بولے تو بول سکتا ہے کیونکہ اس کی پہچان اتنی ہے، مسلمان اگر بولا تو ایمان سے نکل جانے کا ڈر ہے. پھر کہاں کی بھلائی ہوئی اس کے ساتھ؟ پھر تو ظلم ہو گیا اس کے ساتھ. کیا آپ نے اس کی آخرت برباد کر کے اس کے چار دن کی زندگی کو سدھارنے کی فکر کی؟ ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں دین بچ جائے، وہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہو جائیں، وہ اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہو جائیں، وہ دین پر عمل کرنے والے ہو جائیں، وہ اللہ کا نام لینے والے ہوں، عبدیت آ جائے ان کے اندر، یہ اصل کمال ہے. تب ہماری نسلوں کی حفاظت کے واسطے جو تدابیر ہم کر رہے ہیں وہ واقعتاً کس حد تک سنسیئر تدابیر ہیں؟ ہم کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھا دیتے ہیں، ہم نے آمین کروا دی ہے. آمین کروانے سے بچہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا سوچتے ہو؟ ایسے ہی سوچتے ہو. اگر آمین کروا دی ہے تو پھر اس کے اے بی سی ڈی کا قاعدہ بھی ختم کرا کے آمین کرا دو، اس میں تو کوئی آمین کراتا ہی بھائی، اس کی اے بی سی ڈی ہو گئی، آمین کر دو اس کی، کوئی بھی نہیں کراتا اس کی آمین. اس کی آمین کر کے دعوت کر دے کہ جدھر کا ادھر برخاست بریانی، یہ ہو گیا اس کا دینی ایجوکیشن ہو گیا. میرے دوستو بھائیو، یہ سوچنے سمجھنے کے اندر بہت بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے مجھے اور آپ میں، وہ یہ ہمارے مستقبل کو بچانا ہے. اس ملک کے اندر اسلام کو، جہاں ہم رہتے ہیں اس کو، اسلام کو دوسروں تک آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، صحیح منطق اور لاجک کے ساتھ پہنچنے کا انتظام کرنا ہے. اب بتاؤ ان ملک والوں کو دین اور اسلام سمجھانے کا کام میں اور آپ کر سکتے کیا؟ ہمیں ہے کہ یہ استعداد؟ ہم جانتے تک نہیں تو سمجھائیں گے کیا؟ اور سمجھانا آ بھی گیا تو حکمت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کہاں سے سمجھائیں گے؟ سمجھانا بھی آ گیا، حکمت بھی آ گئی تو روحانیت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کہاں سے یہ کام کریں گے؟ تھوڑا سا ان کو روکنا پڑے گا وہ چکر میں بتا دیا. ہمارے پاس روحانیت نہیں ہے کہ ہم روحانیت سے ان پر اثر انداز ہو سکے. وہ تو کچھ بندے اللہ پیدا ہوں گے جو اس کام کے لیے اللہ پاک کی طرف سے مختص ہوں گے، جب جو ہے نا کام ہوتا ہے کنٹینیو مسلسل تو پھر حق تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ کسی کو اٹھاتا ہے. ان اللہ تعالی لیبعث علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. پھر وہ ہزاروں میں سے ہزاروں کنکروں میں سے ایک ہیرا نکلتا ہے, وہ ہیرا سب کے قرضے کو چکا دے گا, وہ ہیرا سب کے قرضے کو چکا دے گا, سب کو آسودہ کر دے گا, سب کو بحال کر دے گا. شورش اندلیب نے روح چمن میں پھونک دی, ورنہ یہاں کلی کلی مستی خواب ناز میں. یہی ہے محبتی خواب ناز میں. بلبل کی ایک شورش جو ہوتی ہے وہ چمن کے اندر رنگ پیدا کر دیتی ہے, شاید یہ کہہ رہا ہے. ویسے تو چمن لگا ہوا ہے اپنی جگہ پہ. شورش اندلیب نے روح چمن میں پھونک دی, ورنہ یہاں کلی کلی مستی محب خواب میں. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے شعر کہ اس نے اس اندلیب نے ایسا شور مچایا چمن کے اندر کہ پورے چمن کے اندر گل گلزار ہو گیا. تو ایک ایک بندہ پھر ایسا ہوگا. ابھی تو ہم میرے دوستوں اس پیغام امن کو, اس پیغام سلامتی کو, اس پیغام نجات اور کامیابی کو, اس انسانیت کے اس پیغام کو کہاں پہنچانے کے ہم قابل بنے. آج کے مسلمان ان لوگوں کو اتنے غرور کے اندر جو لوگ ہیں, اپنے کانفیڈنس کے اندر جو لوگ ہیں کہ ہمارے پاس ہی جو کچھ ایسا ہے, اس نظام کے اندر ہیں کہ ہم سب ہمارے محتاج ہیں, ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. اس نظام میں جو ہے کہ ہمارے ہم حق پر ہیں, دوسرا کیا حق پر ہے, ہم ہیں جو کچھ دوسرے کے پاس کیا ہے. ایسے کو سمجھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. ایک ہے کسی فرد کو آپ نے سمجھا لیا, کلمہ پڑھا لیا, ایک ہے بحیثیت مجموعے کو کوئی کام کرنا. ایک ذمہ داری ہے ہماری, ہم ذمہ داری کو ادا خود نہیں کر سکتے. ہمیں ایک ایسے کام کرنے پڑیں گے جس میں ایسے ذمہ دار بندے اللہ پاک پیدا فرمائے, ظاہر فرمائے. دوسری بات, ہماری اپنی جو ذمہ داری ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں اسلام پر جئیں, اسلام پر مریں. ہمارے آنے والی نسلیں جب تک زندہ ہیں اسلام پر جئیں, اسلام پر مریں. اس کے واسطے ایک انوائرمنٹ چاہیے, بیاہ چاہیے, ماحول چاہیے, سہولتیں چاہیے, دین پر چلنے کی سہولت ہو, دین پر عمل کرنے کی سہولت ہو, دین کا مزاج ڈیولپ کیا جائے. اندر سے چاہت ہونی پڑتی ہے. جب کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اندر سے چاہت ہونی پڑتی ہے, اور اگر ہزار رکاوٹیں ہوں تو کتنی چاہت نہیں ہونی پڑتی اندر سے. مائنڈ بنا ہوا ہوگا تو بذات ہزار رکاوٹوں کے باوجود آدمی کرنے پر آمادہ ہوگا, اور اگر رکاوٹیں ہوں اور مائنڈ بنا ہوا نہیں ہے تو کہاں پڑے گی ہماری نسل نمازیں, کہاں رکھے گی ہماری نسل روزے, کہاں پھر صحیح مسئلہ پوچھ کر صحیح عمل کرنے کا دائیا پیدا ہوگا. ارے چل رہی بھائی گاڑی چلنے دو, دین بڑا آسان ہے, ایسا بھی روزہ رکھ لو ویسا بھی کر لو, ایسے بھی عید پڑھ لو ویسے بھی پڑھ لو, ایسے بھی نماز پڑھ لو ویسے بھی نماز پڑھ لو, ایسے بھی کھا لو ویسے بھی کھا لو. یہ تو چل رہا نا آج کل. کیوں؟ اس وجہ سے کیئرفل ہونے کا ذہن ہی نہیں ہے. نماز بہت اہم چیز ہے, بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. ہوا نہیں ہوا ٹے. روزہ بہت اہم چیز ہے, مہینہ داخل ہوا نہیں ہوا, روزہ چھوڑنا نہیں چھوڑنا. ڈر کہاں رہا مسلمان؟ ارے تو یہ چلتا, وہ لوگ بول رہے نا, وہ لوگ بتا رہے نا. دین کے معاملے میں کیئرفل ہونے کا جو ذہن نہیں ہے, وہ ذہن بنا ہوا نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. تو ہماری اس امت مسلمہ میں جو ہمارے وقت کے تقاضے ہیں وہ سمجھنا ہے, جو ہم جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس علاقوں کے کچھ تقاضے ہیں وہ سمجھنا ہے. اس لیے میرے دوستو, جو 40s میں 30s میں 50s میں جو لوگ یہاں آئے نا, وہ ان کے لیے حالات اور بھی مساعد نہیں تھے, اور خود ان لوگوں میں بھی پتہ نہیں, اللہ ان کو معاف کرے, کیا سستی ہوئی کیا ہوئی, انہوں نے ان تقاضوں کو نہیں نبھایا, انہوں نے ان تقاضوں کو نہیں نبھایا. ہم آ گئے, اب ہم لوگ ہیں. ہم کو مستخلف کہا جاتا ہے قرآن پاک کی زبان میں. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. مستخلف کا مطلب ایک گروپ کو ہم نے بھیجا تھا, اس نے نہیں کیا, دوسرے گروپ کو بھیجا گیا, مستخلف کہہ جاتے ہیں. پوری زمین پر ایسے ہی ہوتا ہے, ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے, علاقوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. اب یہ 80s اور 90s میں آنے والے, اور جناب والا یہ 2000 کے شروع میں جو آنے والے لوگ ہیں, اب اس گروپ کی باری ہے. یہ تم کیا کرتے ہو؟ کچھ دماغ میں کام لیتے ہو یا ایسے ہی پیدل؟ کچھ قربانی دینا چاہتے ہو یا ایسے انجوائے کر کے مر جانا چاہتے ہو؟ کچھ کرنے کا جذبہ ہے کہ نہیں؟ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. پچھلے گروپ کا تم کو نمائندہ بنایا, تم کچھ کرو. ان کو جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کیا, اور اس میں جو کچھ ہم کو دیکھنا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ہم بیچس کو بھیجتے ہیں انسانوں کے, ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کرتے کیا ہیں, اور ذمہ داریاں ہم دیتے ہیں کہ وہ کتنی نبھاتے ہیں. تو ہم یہاں اس وقت ہیں, اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے. اس کے لیے جو تقاضے دین کے لین سے ہمارے سامنے آئے, ان تقاضوں پر لبیک کہنا ہے. اور بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کے پورے تقاضے بحیثیت مجموعی ایک ہی ہوتے ہیں, پوری جگہ اثر انداز ہوتے ہیں. پوری امت ایک ایک فرد کی ذمہ دار ہے, ایک ایک فرد پوری امت کا ذمہ دار ہے. ہم سب ایک ہی ہوتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں. ایک کی محنت کا اثر دوسری جگہ پر ہوتا ہے، ایک کے کام کا اثر دوسری جگہ پر ہوتا ہے، ایک کا تقاضا دوسرے کا مسئلہ ہوا کرتا ہے. یہ پوری دنیا کے اندر ہے. ابھی جس کا تعارف آپ کے سامنے شاید ہوا ہے، جو اللہ پاک کام کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں شکاگو میں، جو ہم شریعہ بورڈ چلاتے ہیں، شریعہ بورڈ کے مسئلے ہمارے پاس 80 ملکوں سے سوالات آتے ہیں. ہم کبھی بھی یہ نہیں بولتے کہ بھائی یہ اس کا ہے وہ اس کا ہے، نہیں، مسلمان کا مسئلہ ہے، جواب دو بھائی. اور اللہ کا شکر ہے کہ 80,000 سے زیادہ فتوے دیے ہوئے ہم نے اب تک. اس کے اندر آن لائن کا کام ہوتا ہے، فتووں کا کام ہے، فصل قسومات کا کام ہے، ذبیحہ سپر وزری کا کام، اور سب فری آف کاسٹ، کسی کا پیسہ نہیں. کتنے لوگ ذبیحہ سپر وزری کر کے بہت پیسے بناتے ہیں، ہمارے نہیں بھائی تم حلال کھاؤ یار، یہی ہمارے لیے، یہی ہماری فیس ہے. تم بالکل یقینی شور والا حلال جو ہوتا ہے نا، ایک تو ہے میں حلال بیچتا ہوں صاحب، میں مسلمان نہیں ہوں کیا، اور تحقیق کرے تو پتہ چلتا حرامی بیچ رہا تھا، 10 سال سے کھلا رہا تھا قسم کھا کے، کیونکہ اس کو ڈیفینیشن ہی نہیں معلوم ہے حلال کا. اصل میں حلال کہتے کسے ہیں وہ بندے کو معلوم نہیں ہے. اس کے دل میں حلال جانور ہے، میں حلال بیچ رہا ہوں تو یار میں مسلمان نہیں ہوں. تم لوگ ایک مسلمان کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتے وہ. اچھا بھائی تو ہمیں چانس دے دے یار، دیکھ لینے دے کہ تو کر رہا کیا کہیں گے. ٹھیک ہے دیکھ لو. جب بھی دیکھا ہم نے، اب تک 500 ایسے کیسز ہوئے ہیں، کوئی اس ویسے مبالغے کی بات نہیں کر رہا ہوں، حرام ہے. ہم دیکھو یہ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، تم یہ جو کر رہے ہو اس میں سے کون کون سی چیز چھوٹ رہی ہے تم دیکھ لو. اب معاف کرنا چاہو توبہ توبہ توبہ. اب توبہ کرنے سے کیا ہو، بعد از خرابی بھی سی آپ خواجہ بیدار شد، سب 70-72 ہو جانے کے بعد میں انہوں آنگڑائی لے کے اٹھے، اس سے کیا ہوتا ہے. خیر چلو ابھی بھی توبہ کر لیا تو غنیمت ہے، اور آئندہ والوں کو تو نقصان پہنچانے سے بچا دیا. تو یہ جو کام اس وقت ہو رہا ہے میرے دوست، ظاہر ہے کہ پوری کمیونٹی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، پورے علاقوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہاں بھی ضرورت ہے، یہ مدارس جو ہوں گے ان کی ضرورت ہے بہت زیادہ، جس کو آپ دینی انسٹیٹیوٹس کہہ لیجئے، یہ مساجد آپ کی ضرورت ہے، شریعہ بورڈ ہونا آپ کی ضرورت ہے، سوشل سروسز کا انجام دیا جانا کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، دو کاروباریوں کے درمیان کے معاملات ہیں، کیوں ادھر ادھر جائیں، جو شرعی مسئلہ ہے وہ پوچھو عمل کر لو، طلاق اور نکاح کی بات خلا کی بات آ رہی ہے تو بھائی اس کا حل نکالو، شادی بچانے کی کوشش کرو. الحمدللہ تعالیٰ گزشتہ سال ہم نے 60 سے زیادہ شادیوں کو ٹوٹنے سے بچایا، اللہ نے ہمیں سبب بنایا. چونکہ پہلے مصالحت کی کوشش کی جاتی ہے کہ حتی الامکان خاندان اجڑے نہیں، ٹوٹے نہیں، اولاد کا کیا بگڑ، کیسا اولاد بگڑتی ہے، حالات کیسے خراب ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزوں کی میرے دوستوں بھائیوں ضرورت ہے. اور جہاں یہ ادارے کام کر رہے ہیں اگر ان کی کوئی نیڈس ہیں اس میں تعاون کرنا بھی آپ کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے پوری امت مسلمہ کے اندر کار خیر کو بانٹا ہوا ہے، اور یہ کہا کہ جس میں تم حصہ لوگے اس کے تم شیئر ہولڈر ہو جاؤ گے، کل آخرت میں رائے رتی رتی کا ثواب حق تعالیٰ شانہم رحمت فرما دیں گے، عنایت فرما دیں، کسی کو محروم نہیں کیا جائے. وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، کی شان رکھتے ہیں کہ تیرے پروردگار سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ دیکھ کے رہے گا اس کو. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی سامنے آ جائے گی اس کی. مال ہاد الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس لیے چاہے کسی کو پتا نہ ہو ان کو پتا ہے کہ کس نے کہاں کیا چیز لگائی ہوئی ہے، اور اس کا جو ثمرہ اور نتیجہ مرتب ہوتا ہے اس کے اندر وہ حصے دار ہوتا ہے. لوگ اپنی قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں اللہ پاک کی طرف سے اضافہ ہوا چلا جا رہا ہے، یہ سلسلہ چلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اپرچونیٹی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت مسلمہ کو حاصل ہے. اس لیے میرے دوستوں بھائیوں، یہ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ جو وقت ہے اس کے تقاضے کو سمجھو، جو جگہ ہے اس کے تقاضے کو سمجھو. ہم جس جگہ ہیں اس کے کچھ تقاضے ہیں، ہم جس وقت میں سے گزر رہے ہیں اس کے کچھ تقاضے ہیں. بہت کچھ اسٹیبلش کرنا ہے، اسلام کو اسٹیبلش کرنا ہے، اسلامی انسٹیٹیوٹس کو اسٹیبلش کرنا ہے، اسلامی اداروں کو اسٹیبلش کرنا ہے، اسلامی اقدار کو اسٹیبلش کرنا ہے، اسلام کی تعلیم کو اسٹیبلش کرنا ہے، اسلام کی تعلیم کا اثر ہر چیز میں آ جائے اس کی محنت کرنی ہے، اسلامیات کا اثر ہر انسان کے اندر آ جائے اس کی محنت کرنی ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مستخلف بنا کے رکھا ہوا ہے، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ پاک یہ کرتا کیا ہے، دیکھیں یہ میرے کو چاہنے والا ہے کہ نہیں، یہ میرے حبیب کو چاہنے والا ہے کہ نہیں، یہ اپنے دین کی ذمہ داری کو سمجھنے والا ہے کہ نہیں، یہ اپنی آخرت کی ذمہ داری کو سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ اس دنیا کی فنا اور بے ثباتی کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا، یہ میرے اور میرے نبی کی بات پہ بھروسہ کرتا ہے، یہ اپنے علم و تجربے پہ بھروسہ کرتا ہے، یہ جو کچھ نظر آیا ہے اس پہ بھروسہ کرتا ہے، یہ جو اس کو بتایا جا رہا ہے اس پہ بھروسہ کرتا ہے. یہ دیکھنے کی جگہ ہے. اس لیے آپ کے سامنے جب تقاضے آئیں اس پر لبیک کہیے. اور حق تعالی شانہ بڑے عنایت فرمانے والے ہیں. اللہ پاک کا ایک نظام بڑا عجیب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا ہی بینیفٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر تم مال لگاؤ گے تقاضوں پر تو یہ مت سمجھنا کہ وہ میں نے تم سے لے لیا اور تم کو بیکار کر دیا. بڑی محنت سے تم نے کمایا تھا پھر میں نے کھینچ لیا, یہ مت سمجھنا. قرآن پاک میں ایک جگہ تین مضمون ایک ساتھ ہیں. فرمایا کہ ایک بات تو یہ یاد رکھنا کہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے وہ ہم نے دیا ہے, جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ہم نے دیا ہے. اس کے بعد میں یہ ہے کہ ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں دو. اس کے بعد میں یہ ہے کہ ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم کو برکت کے ساتھ دے دیں گے. عجیب ہے. خرچ کرو. اس کے بعد یہ کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. اس کے بعد کیا ہے, وما انفقتم من خیر وما اس کے بعد ایک اور ہے فہو یخلفہ کا جو لفظ ہے جہاں پہ. تین ساتھ ایک جملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے, اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے دو, اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وما تنفقوا من خیر فهو یخلفہ, وہ تمہیں واپس کر دے گا. عجیب بات ہے صاحب, اگر آپ نے دیا ہے لینا تھا تو دیے کیوں آپ, اور اگر آپ نے دے دیا تو پھر مانگ رہے کیوں, اور اگر آپ مانگ رہے ہیں تو پھر دیتے بول کے کیوں بول رہے ہیں. تینوں سوال ایک ساتھ ہیں یہاں پہ. آپ کو نہیں دینا لینا تھا ہم سے تو آپ نے دیا کیوں, اور پھر جب آپ نے لے لیا ہے جو آپ نے ہمیں دے دیا ہے تو پھر مانگتے کیوں ہیں, پھر آپ نے مانگی جب لیا ہے تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے دے دوں گا. مطلب یہ ہے بات کا کہ اللہ پاک کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ ٹرانزیکشن کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے نسبت پر یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, بقیہ مجھے رکھ لینا نہیں ہے, اس کو دے دینا ہی ہے. ان کو کیا کرنا ہے, وہ شاپنگ کریں گے, ان کو کپڑے پہننے ہیں, ان کو بریانیاں کھانی ہیں, مکان چاہیے اللہ پاک کو, ان کو کیا لینا کیا ہے اس سے. اسی لیے اس امت کے ساتھ یہ فائدہ ہے کہ دنیا اخلاص سے دیا ہوا مال اس امت کو برکت کے ساتھ دنیا میں واپس کیا جائے گا اور آخرت میں ثواب الگ دیا جائے گا. اس لیے ہمت سے اور حوصلے سے آدمی کو تھوڑا سا ان امور خیرات میں حصہ لینا چاہیے. ہمارے علماء کرام کی اللہ پاک ہمیں قدر کرنا نصیب فرمائے, اور جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس کام کی حوصلہ افزائی کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم اپنے طرف سے جو سپورٹ ان کا کر سکتے ہیں, جو حصہ اس میں لے سکتے ہیں, وہ ہماری خوش نصیبی ہے, وہ ہماری قسمت ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ پاک نے ہم سے کام لیا, ہمیں قبول فرما لیا. اس کو حصہ لے کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت کر لو کہ یہ چانس آپ کو ون ٹائم دیا ہوا ہے, اس کے بعد کوئی دوسرا مستخلف ہوگا, یعنی اس بیاج کو ہٹا دیا جائے گا پورے اور دوسرے کو مستخلف بنا کے رکھا جائے گا. جیسے ہم سے پہلوں کو بنایا گیا تھا موقع, انہوں نے ان سے جو کام دیکھنا تھا دیکھ لیا اللہ نے, پھر ہمیں مستخلف بنا دیا. ایک تھوڑے دنوں کا بیاج ہوتا ہے, اس کو ہٹایا جاتا ہے پھر آنے والوں کو مستخلف بنایا جاتا ہے. وہ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کرتے کیا ہیں یہ لوگ, اس واسطے کہ ان کی زندگی اور موت کو تو میں نے امتحان کے لیے بنایا ہوا ہے. حق تعالیٰ شانہ ہوں مجھے اور آپ کو سب کو اس وقت کے, اس ملک کے, اس علاقے کے ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور ان کو ان کے تقاضوں کو لینے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.